الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے کہ احکام الہیہ کی مخالفت نہ کرے اور صوفیہ نے یہ سب طریقے حدیثوں سے معلوم کر کے مقرر کیے ہیں. مثلا حدیث میں ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس میں محاسبہ کا ذکر ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، یعنی جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھ سکتا ہو رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ اس کی رگ شہوت کو مل دے گا. یہ مجاہدہ ہے. اور ترک جمعہ پر تصدق دینار کا امر ہے، یہ معاقبہ ہے. اس طرح نصوص میں غور کرنے سے سب کی اصل مل سکتی ہے. مقصود یہ بتانا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرنا چاہے تو اصلاح کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جو اسے گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، یا اللہ تعالی کی اطاعت سے روکتی ہیں، ان خواہشات کو قابو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرے انسان اور معصیت سے اور گناہ سے بچے. قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ فألهمها فجورها وتقواها، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل میں دونوں قسم کے جذبات اور دونوں قسم کی خواہشیں رکھی ہیں، گناہ کی خواہش بھی اور تقوی کی خواہش بھی. انسان جو ہے وہ ان دونوں چیزوں سے مرکب ہے، اس کے خواہشات اور اس کے جذبات ان دونوں چیزوں سے مرکب ہیں. کبھی انسان کے دل میں گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور کبھی نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نیک کام کر لو، اور یہی سارا امتحان ہے بندے کا کہ وہ کون سی خواہشات پر عمل کرتا ہے اور کن خواہشات کو چھوڑتا ہے. اور جو گناہ کی خواہشیں ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے وہ ہیں ہی بری، ناپاک، بیماری. تو جس طرح آدمی بیماری کے اسباب سے پرہیز کرتا ہے اسی طرح گناہ کے خواہشات سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے. یہ فرمایا ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے. اس کے لیے ایک طریقہ تو عقل سے سوچنے کا ہے. عقل سے سوچنے کا یہ ہے کہ ایسا تو کوئی شخص دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا جس کی ساری خواہشات مکمل طور پر پوری ہوں. کوئی ہوا ایسا؟ بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا حکمران، صاحب اقتدار، مالدار، سرمایہ دار، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوا کہ اس کے دل میں جو خواہش پیدا ہو وہ ہو جائے. یہ کام تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایمان کے ساتھ لے جائے تو یہ جنت میں ہوگا. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، کہ جنت والوں کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگا. یہ تو جنت میں ہوگا یہ کام. دنیا میں کوئی بھی شخص، وہ چاہے بادشاہ ہو، صاحب اقتدار ہو، سرمایہ دار ہو، مالدار ہو، دولت مند ہو، کچھ ہو، کوئی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو. یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام، انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہیں، چہیتے، لاڈلے، پیارے، لیکن ان کی بھی ساری خواہشات اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی. صاف صاف کہہ دیا قرآن کریم نے، انک لا تہدی من احببت. انبیاء کرام کی خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، اور نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہی خواہش پیدا ہوا کرتی تھی، اور اس خواہش کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو گھٹن بھی ہوتی تھی، یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے. لیکن فرما دیا لا تہدی من احببت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ چاہیں ضرور ہدایت دے دیں. تو انبیاء کرام علیہم السلام کی خواہشات بھی اس دنیا میں پوری نہیں ہوتی، اولیاء کرام کی نہیں ہوتی، بزرگان دین کی نہیں ہوتی. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی ساری خواہشیں پوری ہوں. کچھ نہ کچھ خواہشیں تو ایسی ہوں گی کہ دل میں دل چاہ رہا ہوگا مگر پوری نہیں ہوں گی. اب دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ کچھ خواہشات کو مجبوراً چھوڑ دو، مجبوراً چھوڑ دو، اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ میں کیا کروں، ہوئی نہیں پوری، مجبور ہو گیا. اور ایک صورت یہ ہے کہ خواہشوں کو اپنے قابو میں لا کر جو بری خواہشیں ہیں ان بری خواہشوں کو اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکم ماننے کے لیے، اس کے لیے چھوڑ دو. پہلی صورت میں خواہش تو پہلے بھی پوری نہیں ہوگی، پہلی صورت میں بھی پوری نہیں ہوگی اور دوسری صورت میں بھی نہیں ہوگی. لیکن پہلی صورت میں मजबूरन छोड़ा, कोई सवाब ना मिला, कोई अजर ना हुआ। और दूसरी सूरत में जब अल्लाह जल्ला जलालुहु की खातिर, अल्लाह तबारक व तआला के रजा की खातिर नफ्स की ख्वाहिश को छोड़ा तो क्या अजर मिला कि वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा। इतना बड़ा इनाम कि जो ख्वाहिश को हमारे लिए छोड़ रहा है, जिसके दिल में यह खौफ पैदा हुआ कि एक दिन मुझे अपने परवरदिगार के सामने जाके खड़ा होना है, और इस वजह से उसने अपनी ख्वाहिश को छोड़ा, तो फइन्नल जन्नत हियल मावा, तो उसका ठिकाना जन्नत है कुरान करीम। तो ख्वाहिश तो दोनों सूरतों में छूटी, पहली सूरत में भी दूसरी सूरत में। इसकी मिसाल समझ लें कि दिल में बड़ा सख्त दाइया पैदा हुआ, तकाजा पैदा हुआ कि इस आंख को नाजायज इस्तेमाल करके किसी नामहरम को लज्जत लेने की निगाह की गरज से मैं देखूं, किसी नामहरम को लज्जत की लेने के लिए देखूं, या कोई तस्वीर है, कोई शहवानी किस्म का मंजर है, उसको देखने का दिल में दाइया पैदा हुआ, ख्वाहिश है। एक सूरत तो यह है कि वो ख्वाहिश दिल में पैदा हुई और उस ख्वाहिश पर अमल करने के लिए आंख को उठा भी लिया और जो उसके असबाब थे वो इख्तियार भी कर लिए, लेकिन अचानक हमारा कोई बड़ा आ गया, बाप आ गया, उस्ताद आ गया, शेख आ गया, वो हमें देख रहा है, तो क्या हुआ, मजबूरन आंख वहां से हटा ली कि ये मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या गुमान करेगा। आप तन्हाई में बैठे हुए हो, आजकल तो हर चीज अल्लाह बचाए फहाशी और ओरियानी की चीजें घर घर फैली हुई है, टेलीफोन में है, मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, और अल्लाह बचाए जिन घरों में टीवी की मुसीबत है तो उनमें टीवी भी है। तन्हाई में बैठे हुए हो और तन्हाई में बैठे हुए मोबाइल खोला, इंटरनेट खोला, कुछ खोला और उसमें कोई ऐसा मंजर देखने को दिल तड़प रहा है, मचल रहा है, जिससे मजा आ जाए, लज्जत हासिल हो जाए। उस हालत में कंप्यूटर भी खोल लिया, वो मंजर भी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, अचानक बाप आ गया, बीवी आ गई, कोई ऐसा आ गया कि जिसको आप ये बावर करना नहीं चाहते कि आप ये मंजर देख, क्या करोगे उस हालत में, बंद करना पड़ेगा, बंद कर दिया। यहां जो ख्वाहिश को छोड़ा वो किस लिए छोड़ा, किस लिए छोड़ा, मजबूरी की वजह से, हसरत भी हुई दिल में कि बड़ा बेवक्त आ गया ये आदमी, अगर ये थोड़ा देर कर लेता ना आता तो मुझे कितना मजा आता। हसरत भी हुई, ख्वाहिश भी छूटी, और न सिर्फ ये कि सवाब न मिला बल्कि जो अपनी तरफ से इरादा किया था और तो इरादे की तरफ कदम भी बढ़ा लिया था, उस कदम बढ़ाने का गुनाह भी बढ़ गया और फिर मजबूरन छोड़ भी दी। एक सूरत तो यह, और दूसरी सूरत यह है कि तकाजा हुआ, ख्वाहिश हुई, दिल मचला, और उस दिल मचलने की ख्वाहिश के बावजूद ख्याल आ गया कि मेरे अल्लाह ने मेरी जो आंख दी है ये बड़ी नेमत है और इस नेमत से मैं मुफ्त फायदा उठा रहा हूं, दिन रात मैंने इस नेमत को हासिल करने के लिए कोई पैसा नहीं खर्च किया, कोई मेहनत नहीं की, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने यह नेमत दे रखी है, उसने सारी दुनिया को मेरे लिए खोला हुआ है, जायज करार दिया हुआ है, अच्छे अच्छे मनाजिर देखने की भी इजाजत दी है, और ये थोड़ी सी चंद चीजों से मना फरमाया है, کہ اس میری دی ہوئی سرکاری مشین کو اس کام کے اندر استعمال نہ کرنا، تو بڑی غیرت کی بات ہے کہ اس منعم حقیقی کی دی ہوئی اس نعمت کو میں اس کی معصیت میں استعمال کروں، اور ایک دن مجھے اپنے اس عمل کا جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دینا ہوگا. اس خیال سے اپنے آپ کو روک لیا، تو خواہش پہلے بھی پوری نہیں ہوئی اور دوسری صورت میں بھی پوری نہیں ہوئی. لیکن پہلی صورت میں باوجود ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی، پھر بھی نہ ثواب ملا نہ اجر ملا، بلکہ الٹا گناہ ہوا. اور دوسری صورت میں جو اپنے آپ کو قابو کر لیا، اللہ کی خاطر کر لیا، تو یہ بشارت مل گئی کہ ما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یہ بشارت مل گئی، اتنی بڑا عظیم وعدہ پروردگار عالم کی طرف سے حاصل ہو گیا کہ تو جنتی ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ جل جلالہ کے خاطر اس طرح اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حلاوت، ایمان کی حلاوت ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے آگے گناہ کی لذت ہیچ در ہیچ. تو بھائی خواہشیں تو کبھی بھی پوری نہیں ہوں گی، ساری خواہشیں پوری نہیں ہوں گی، یا مجبوراً چھوڑو گے یا اللہ کے خاطر چھوڑو. تو یہ جب کبھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو آدمی یہ تصور کر لے کہ میری ہر خواہش تو پوری ہونے والی نہیں ہے، میں اس خواہش کو اللہ کے لیے چھوڑ دوں. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے اور کسی آدمی کا ذکر نکل آیا، غیبت ہونے لگی، برائی بیان ہونے لگی، یہ وہ گناہ ہے کہ ہماری مجلسیں بھری ہوئی ہیں اس غیبت کا گناہ، جس کو حدیث میں الغیبت اشد من الزنا فرمایا گیا، زنا سے بھی بدتر غیبت ہونے لگی. اب دل کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی جس کی برائی بیان ہو رہی ہے میں بھی اس کے اوپر کوئی حصہ لوں اور اس کی برائی بیان کر کے اپنے نفس کی خواہش کو تسکین دوں، اس کی برائی کروں، غیبت کروں. اب فرض کرو کہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں فلاں کی غیبت کروں گا، ابھی کر ہی رہے تھے، منہ کھولا ہی تھا، وہ آدمی آ کے کھڑا ہو گیا سامنے جس کی برائی بیان کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا ہوگا؟ اس جس کی کیونکہ مزہ تو غیبت ہی میں آتا ہے نا، اس کی پیٹھ پیچھے کرنے میں مزہ ہے، سامنے کہنا تو بڑا مشکل ہے، کسی کے منہ پہ کہہ دینا، تو وہ آدمی خود آ کے کھڑا ہو گیا، تو کیا کرو گے؟ کہ جو برائی کی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی اس کو مجبوراً چھوڑنا پڑے گا، لازمت. یہ تو آئیے یہاں پہ، تو یہ جو چھوڑا یہ مجبوری میں چھوڑا، اللہ کے لیے نہیں چھوڑا. لیکن اگر اسی وقت یہ خیال کر لو کہ قرآن کریم نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تعبیر فرمایا ہے، انسان کا گوشت، بھائی کا گوشت، مردہ بھائی کا گوشت، اتنی بری بری بات قرار دی ہے قرآن کریم نے، اور حدیث میں اس کو زنا سے بدتر قرار دیا گیا ہے. میرا کوئی لفظ بھی منہ سے نکل رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ بندے کا حق اگر تم پامال کرو گے تو بندے سے معافی کے بغیر میں معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے. تو یہ باتیں خیال کی اور ان باتوں کا خیال کر کے چھوڑی غیبت. تو اب یہاں جو چھوڑی، یہ جو خواہش کے خلاف عمل کیا، یہ اللہ کے لیے کیا، تو اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى، یہ بشارت مل گئی. تو بھائی خواہش کو چھوڑنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی خواہش چھوٹے گی، کبھی نہ کبھی چھوٹے گی، یا مجبوراً چھوڑو گے یا اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر چھوڑو گے. بس یہی سارا امتحان ہے زندگی کا. اور یہ جو حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بھائی نفس کے خواہشات کو قابو کرو قابو کرو قابو کرو، وہ اس لیے کہتے ہیں اگر کھلا چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا تو یہ خواہشات تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہی کے گڑھے میں لے جا کے ڈالیں گی. ان کو قابو کرنا ہے، اسی قابو کرنے کا نام ہے پرہیز. جو حضرت فرما رہے ہیں ہمیشہ نفس کو بد پرہیزی سے بچانا چاہیے، یہی ساری تگ و دو ہے، اسی کا نام مجاہدہ ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچلنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو یہ مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے راستوں پر اٹھا کر لے جائیں گے. لنہدینہم سبلنا، لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ، اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں. اور لنہدینہم سبلنا اس میں جو عربی جاننے والے ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہاں پر دونوں مفعولوں کی طرف براہ راست متعدی کیا ہے. لنہدینہم الا نہیں ہے، لنہدینہم الا سبلنا نہیں ہے، لنہدینہم سبلنا، جس کی ترجمہ حضرت والا نے ایک جگہ اس طرح فرمایا کہ ہم ان کو ہاتھ میں اٹھا کر اپنے راستوں پر ڈال دیں گے. جو مجاہدہ کرنے والا، یہ شروع شروع میں دور سے بڑا مشکل لگتا ہے بعض اوقات کہ خواہشات کو کچلا جائے، خواہشات کے خلاف کام کیا جائے، لیکن جب بندہ اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو پھر مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، مدد آتی ہے، اٹھا کر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس کا ایک طریقہ یعنی اس اصلاح کے اصلاح کا جو بنیادی جوہر ہے وہ یہی ہے کہ خواہشات کے خلاف اللہ کی رضا کے خاطر عمل کرنا. اس کو اس کی مشق کرانے کے لیے مشق کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی دنیا میں کام جو ہے نا وہ بغیر محنت کے نہیں ہوتا. اگر آدمی یہ سوچے کہ میں اصلاح تو اصلاح کا بس ارادہ تو کر لیا لیکن قدم کوئی بڑھایا نہیں، اس طرح کوئی کوشش شروع نہیں کی، تو دنیا میں کوئی کام کوشش سے اور محنت کے بغیر نہیں ہوتا. اگر واقعی اصلاح کا ارادہ ہے تو یہ اصلاح کی ارادہ تو ہے، وہ حقیقت میں ارادہ نہیں ہے، خواہش ہے بس، وہ بھی خالی خولی خواہش. ارادہ وہ ہے کہ جو جس میں ساتھ کچھ تھوڑی سی محنت ہو، مشقت ہو، کچھ تھوڑی سی تھوڑا آدمی قدم بڑھائے تب کہیں گے کہ ارادہ ہے. اور اگر ویسے ہی خواہش کے درجے میں ایک بس یہ بھی ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے کسی طرح، کوئی فرشتہ آ جائے آسمان سے اور وہ آ کر ہماری اصلاح کر دے، اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی وہ گمراہ نہ ہوتا. یہ خواہش تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے، کبھی میں نیک بنوں، اچھا بنوں، لیکن وہ خواہش تو اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی اس کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، اسباب مہیا نہ کرے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، میرے خاندان کے ایک صاحب نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن عرض کیا کہ حضرت حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، حج کرنے کو بڑا دل چاہتا ہے، تو حضرت بھائی صاحب نے فرمایا کہ دل تو چاہتا ہے لیکن کچھ اس کے لیے کیا بھی، اس حج کرنے کے خواہش کو پورا کرنے کی طرف کوئی عمل بھی کیا، کیا حضرت کیا کروں، کیا تو کچھ بھی نہیں اور کروں کیا، اتنے پیسے ہی نہیں. حضرت بھائی صاحب نے فرمایا کہ کیا تم اگر واقعی حج کی خواہش ہے صحیح معنی میں ارادہ ہے تو پھر کیا یہ نہیں کر سکتے کہ روزانہ ایک آنا اس نام سے، حج کے نام سے کسی تھیلی میں ڈال دیا کرو کہ ایک آنا روزانہ نکالا کروں گا اور یہاں تک کہ جب وہ اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر حج کروں گا. یہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو کر سکتا، کہا کہ یہ نہیں، یہ پھر کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو خواہش ہے وہ خواہش خالی کھولی ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن اس طرح قدم کوئی بڑھایا نہیں. جب اللہ کا بندہ کوئی بڑھاتا ہے، اور یہ میں میری اصل میں میری ایک ہمشیرہ تھی جن کا یہ واقعہ ہے، کہ انہوں نے کہا تھا والد صاحب کہ جی دل چاہتا ہے، تو والد صاحب نے ان سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ وہ بیچاری آمدنی ان کی بہت محدود تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا جی پیسے ویسے تو آئے نہیں، تو دل ہی چاہتا ہے. کہا یہ نہیں کر سکتے تم کہ جی یہ تو کر سکتے، کہا کہ کرو. تو میری ہمشیرہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، ایک تھیلی بنا لی اور اس کے اندر جتنا ہو سکتا تھا وہ ڈالتی گئی پیسے، کم آمدنی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالتی گئی. یہاں تک کہ جب انتقال ہوا اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں انتقال ہو گیا تھا، میری سب سے بڑی بہن تھی، جب انتقال ہوا تو ان کے سامان میں دیکھا تو ایک تھیلی نظر آئی، اس پہ لکھا ہوا حج کے پیسے اور اس میں 65 روپے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے 65 روپے اس میں. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے اس وقت تھیلی کو دیکھ کر یہ واقعہ سنایا کہ اس طرح انہوں نے، میں نے ان سے کہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے پیسے جمع کرنے شروع کیے، اب یہ 65 روپے ہیں. تو حضرت والد صاحب کا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمایا، انہوں نے کہا بھائی جب اس نے یہ ارادہ کیا تھا اور انتقال ہو گیا کر نہیں سکے، تو اس 65 روپے کو اسی کام کے لیے رکھا ورثہ کی اجازت سے، اور وہاں مکہ مکرمہ کے ایک آدمی سے کو دیے کہ آپ اس سے ان کی طرف سے حج بدل کر. اس سال حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ خود بھی حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو وہ جن کو وہ پیسے دیے تھے انہوں نے بھی حج کیا میری ہمشیرہ کی طرف سے. تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خود اس حج میں موجود تھے، تو میدان عرفات میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جبل رحمت پر چڑھ رہی ہیں، جبل رحمت جو میدان عرفات کا اس کا چڑھتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا. یہ کچھ حضرت والد صاحب طور پر منکشف ہوا کہ وہ جبل رحمت پر چڑھ رہے ہیں. تو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے کس اخلاص کے ساتھ پیسے جمع کیے تھے، اور وہ اتنے تھے کہ مکہ مکرمہ سے حج ہو گیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اس جگہ پر پہنچا دیا. تو کرنا شروع تو کرے کوئی بندہ، اگر کرنا شروع نہ کرے، محض دل میں خواہش لیے بیٹھا ہے، اور روز میرے پاس خط آتے ہیں لوگوں کے کہ جی کیا کریں، ہوتا نہیں ہے، پریشانی بھی ظاہر کرتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، اور اصلاح کی خواہش بھی ظاہر کرتے ہیں مگر قدم بڑھانے کی کا حوصلہ نہیں ہوتا. تو بھائی یہ راستہ ایسا ہے کہ یہ راستہ ہی نہیں، دنیا کے ہر کام میں یہی ہے کہ جو کام کرنا چاہتے ہو اس کو محض خواہش سے پورا نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے چاہو کہ میں لاہور پہنچ جاؤں، کچھ بھی قدم بڑھایا نہیں، کوئی کوشش کی نہیں، تو پھر تو نہیں ہوگا. یہ جو ہم لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، جا درحقیقت اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھائی ہم سب مل جل کر اپنی اصلاح کے لیے کوئی طریقہ سوچیں. کوئی تقریر نہیں, کوئی وعد نہیں, کوئی درس نہیں, کوئی رسمی جلسہ نہیں, اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے اصلاح کی فکر کریں. تو فکر کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اس کی طرف کچھ قدم تو بڑھائیں. تو قدم بڑھانے کے لیے حضرات صوفیاء کرام علیہم الرحمہ نے ایک بڑا نسخہ تجویز کیا جس کا ذکر حضرت والا نے یہاں پر فرمایا, اور اس نسخے کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان کو پھر احادیث سے ثابت کیا ہے. وہ نسخہ یہ ہے, حضرات صوفیاء کرام یہ کہتے ہیں جب ارادہ کرو نا اصلاح کا تو چار کام تجویز کیے کہ صبح کو فجر کے بعد جب اٹھو فجر کے بعد پہلا کام یہ کرو کہ اپنے نفس سے ایک معاہدہ کرو کہ آج کا دن میں اس طرح گزاروں گا کہ اس میں کوئی معصیت نہیں کروں گا, کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے حقوق میرے ذمے واجب فرمائے ہیں وہ سارے ادا کروں گا. تصور کر لو خاص طور پر ان برائیوں کا کہ جن میں عام طور سے مبتلا رہتے ہو, غیبت نہیں کروں گا, کسی کی غیبت نہیں کروں گا, آنکھ کو غلط استعمال نہیں کروں گا, کان کوئی غلط بات نہیں سنے گا, زبان سے کوئی جھوٹ نہیں نکلے گا, یہ معاہدہ کرو اپنے نفس کہ اے نفس تو مجھے طرح طرح کی خواہشات میرے دل کے اندر پیدا کرتا ہے, آج میں تیری ان خواہشوں پر کسی طرح عمل نہیں کروں گا جو مجھے گناہ کی طرف لے جانے والی ہوں گی, جھوٹ نہیں بولوں گا, غیبت نہیں کروں گا, بد نگاہی نہیں کروں گا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, وغیرہ وغیرہ. ایک مرتبہ یہ معاہدہ کر لوں اپنے نفس, اس معاہدے کے ساتھ ایک چیز کا اور اضافہ کر لو, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لو, یا اللہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, اے اللہ میں آپ کی توفیق کے بغیر اس پر قائم نہیں رہ سکتا, تو اللہ اپنے رحمت سے مجھے ہمت دے دیجئے, حوصلہ دے دیجئے, توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں اس معاہدے پر قائم رہوں. اور ایک بڑی پیاری دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جس میں ہدایت عطا نہ فرمائی, وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. کہ اللہ ہمارے دل, ہماری پیشانیاں, ہمارے اعضا, یہ سب آپ کے قبضے قدرت میں ہیں, ہم کو آپ نے ان میں سے کسی چیز کا مالک نہیں بنایا, مالک آپ ہی ہیں, ہمارے دل کے مالک بھی آپ, ہماری پیشانیوں کے مالک بھی آپ, ہمارے اعضا و جوارح کے مالک بھی آپ. تو جب یہ بات ہے تو پھر آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے, یعنی دل کو اپنی طرف موڑ دیجئے اور ہمارے اعضا و جوارح کو اپنی طاقت میں استعمال کرا لیجئے. میں نے اپنی طرف سے عہد تو کر لیا ہے اور ارادہ بھی کر لیا ہے, لیکن آپ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا, تو اے اللہ اپنی توفیق بھی مجھے عطا فرما. اور اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک,
اللہ آپ نے ہم سے ان چیزوں کو مطالبہ کیا ہے، ان کاموں کا، کہ وہ آپ کی توفیق کے بغیر ہم کر نہیں سکتے. فَآتِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا، تو اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو ہم سے راضی کرتے. یہ دعا بھی مانگ لو. ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساتھ میں کر لو کہ ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. زمانہ کہ جو میں مباح کام جو ہے نا وہ بھی اگر کروں گا تو اللہ کی رضا کی خاطر کروں گا. جو بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا ہے یا ان کے حقوق ادا کرنا ہے تو وہ بھی اللہ آپ کی حکم کی تعمیل میں کرو. کوئی اگر تفریح بھی کروں گا تو وہ بھی جائز تفریح بھی کروں گا تو وہ اس لیے کروں گا تاکہ نفس میں نشاط پیدا ہو. کھاؤں گا پیوں گا تو اس لیے کروں گا تاکہ اللہ آپ کا شکر ادا کرے. اب قائم الشاکر بمنزلت الصائم الصابر. یہ صبح کو ایک معاہدہ کر لو اپنے نفس سے اور اللہ تعالی کے سے دعا بھی کر لو. اس کو صوفیاء کرام کہتے ہیں مشارکہ. مشارکہ یعنی شرط لگا لی ہے اپنے آپ سے اور اپنے نفس سے، ایک شرط لگا لی ہے کہ میں اب آج کا دن اس طرح گزاروں گا. یہ تو پہلا کام ہوا. اس کے بعد دوسرا کام جو ہے وہ ہے مراقبہ، یعنی جب یہ عہد کرنے کے بعد جب کاروبار زندگی میں داخل ہوئے اور زندگی کے کام سامنے آئے، کبھی گناہ کا دائیہ پیدا ہو رہا ہے، کبھی اچھائی کا دائیہ پیدا ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، ان مواقع پر اپنے نفس کی نگرانی رکھو. مراقبہ کے معنی ہے نگرانی رکھو کہ یہ مجھے غلط راستے پہ تو نہیں لے جا رہا. نگرانی رکھو یعنی یہ بات نہیں کہ بس ایک مرتبہ معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد ڈھیلے پڑ گئے، آزاد ہو گئے، چھٹی ہو گئی. نہیں، بلکہ یہ دیکھو میرے جو قدم اٹھ رہے ہیں، میرے دن میں جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، میں جس طرف جا رہا ہوں وہ صحیح راستہ ہے یا غلط راستہ ہے، اس کا مراقبہ، نگرانی، اپنی نگرانی رکھو. ایک تو آدمی کی زندگی ہوتی ہے اللہ بچائے غفلت میں، کچھ پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہوں، جو جی میں آ رہا کیا جا رہا ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی نگرانی نہیں. نہیں، نگرانی رکھو. نگرانی رکھنے کا معنی یہ کہ قدم جو جس طرف بڑھا رہے ہو دیکھو یہ صحیح جگہ اٹھ رہا ہے یا غلط جگہ اٹھ رہا ہے. زبان کوئی بات بول رہی ہے تو میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں، تو اس کی نگرانی کا نام ہے مراقبہ. پھر تیسرا کام یہ کہ مراقبہ تو کیا، نگرانی بھی رکھی، پھر نفس جو ہے وہ شدت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ کسی گناہ پر آمادہ کر رہا ہے. نگاہ غلط جگہ ڈال دوں، کسی کی غیبت کر لوں، غصہ آ رہا ہے کسی کو برا بھلا کہہ دوں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو نفس کے اوپر نفس کی خواہش پیدا ہو رہی، جیسے میں نے ابھی مثالیں دی، تو اس وقت اس نفس کی خواہش کو کچلنے کا اہتمام کرو کہ مانوں گا نہیں، اس خواہش کو نہیں مانوں. اس کا نام ہے مجاہدہ. یہ تیسرا کام ہے. تو پہلے مشارتہ صبح کو، پھر ہر آن مراقبہ، اور پھر اگر کوئی غلط خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے یا طاعت کے انجام دینے میں سستی ہو رہی ہے. نماز کی اذان کی آواز آئی ہے اور جماعت کو جانا ہے اور آپ نے مجلس جمائی ہوئی ہے, تو اس وقت میں دل چاہ رہا ہے کہ یار یہ اچھی خاصی مزیدار مجلس ہو رہی تھی, گفتگو بڑے مزیدار چل رہی تھی, اب اس کو چھوڑ کے جانا بہت مشکل لگ رہا ہے, نماز کے لیے قدم بڑھانا مشکل لگ رہا ہے, تو خواہش یہ ہو رہی ہے کہ چلو پڑھ لیں گے بعد میں پڑھ لیں گے نماز, جماعت چھوڑنے کا دل میں دائیا پیدا ہو, تو مجاہدہ کر کے کہ نہیں نہیں یہ گفتگویں تو ہوتی رہتی ہیں مجلسیں, اللہ کا منادی پکار رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے, سب کام چھوڑ کے جاؤں گا. مجاہدہ, یہ مجاہدے کی کوشش, یہ تیسرا کام. پھر چوتھا کام یہ کہ رات کو سونے سے پہلے ذرا سا جائزہ لو کہ آج جب صبح ہوئی تھی تو میں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آج کا دن اس طرح گزاروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت بجا لاؤں گا, معصیتوں سے بچوں گا, گناہوں سے پرہیز کروں گا, اپنے نفسانی خواہشات کو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوں چھوڑوں گا. تو محاسبہ کرو کہ کتنا میں نے عمل کیا اس کو رات کو. جب محاسبہ کیا تو دیکھا کہ الحمدللہ شروع کئی جگہ پر تو الحمدللہ کامیابی ہوئی اور بہت سے ایسے مواقع آئے کہ دل نہیں چاہ رہا تھا مگر الحمدللہ طاقت بجا لانے کی توفیق ہوئی, دل چاہ رہا تھا مگر گناہ سے بچ گیا, تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے تو اسے مجھے آپ نے محفوظ رکھا. اور اگر کسی جگہ خیال ہو کہ بھائی معاہدہ تو بے شک کیا تھا اس کے باوجود دو چار دو ایک جگہ ایسی آئیں, دو ایک مرحلے ایسے آئے کہ میں مغلوب ہو گیا اور خواہش پر عمل کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سرزد ہو گئی الحمد للہ, تو جہاں ہو گئی اس کے اوپر اپنے لیے کوئی سزا تجویز کرو, سزا تجویز کرو کہ تو نے معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کے باوجود تو نے اس کی خلاف ورزی کی, تو اے نفس تجھے کچھ سزا دینی ہو. سزا, حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں ایسی سزا ہو کہ جس کے کرنے میں کچھ جسم کو انسان کو اپنے نفس کے اوپر کچھ مشقت برداشت کرنی پڑے, وہ نہ تو ایسی مشقت ہو کہ آدمی جو ہے اس کو بجا ہی نہ لائے, اور نہ اتنی معمولی چیز ہو کہ اس معمولی چیز کو آدمی خاطر میں لائے کہ ٹھیک ہے جو روزانہ کیا کروں گا روزانہ یہ کام ہو جائے گا. جب علی گڑھ میں یونیورسٹی قائم ہوئی تھی, سر سید نے قائم کی تھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, تو وہاں شروع میں تمام جتنے طلبا تھے سب پر نماز پڑھنے کی پابندی تھی, سب نماز با جماعت پڑھا تھا, حاضری ہوتی تھی باقاعدہ اور جرمانہ بھی مقرر تھا کہ اگر کوئی نماز نہ پڑھے یا جماعت میں نہیں آئے گا تو اس کو کچھ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا, دو آنے چار آنے اس زمانے کے لحاظ سے یہ جرمانہ ہوتا. اب وہ دو آنے چار آنے جو ہیں وہ ہر ایک اس شخص کے اوپر جو نماز نہ پڑھے جرمانہ عائد ہوتا تھا. تو ایک صاحب تھے
जो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे उसी जमाने में, वहां हॉस्टल में भी रहा करते थे, तो वो फरमा रहे थे कि बाद नवाबों के जो साहबजादे आते थे वहां पढ़ने के लिए, वो साल भर का जुर्माना इकट्ठा जमा करा देते थे और कि भाई चलो साल भर का जुर्माना इकट्ठा है और अब छुट्टी। तो ऐसी कोई सजा ना हो कि आदमी ये सोचे कि ये तो मामले आसान है, करूंगा और ये अदा कर दूंगा, कुछ थोड़ा सा नफ्स पर साफ हो जाए ऐसी कोई। तो हजरत वाला ने मिसाल दी है कि हदीस में आता है कि अगर कोई जुमा छोड़ दे तो एक दीनार सदका करे। अब एक दीनार एक ऐसी उस जमाने के लिहाज से, और अब भी दीनार की अगर आज की कीमत लगाओ तो फिर भी मोतजबी कीमत होती। तो इस तरह का कोई जुर्माना अपने ऊपर मुकर, पैसों का सदका हो या ये तय कर ले कि अगर कभी खिलाफ वर्जी करूंगा तो चार रकतें पढ़ूंगा मसल नफल, मिसाल के तौर पर, या एक रोजा रखूंगा, कोई इस किस्म की सजा मुकर्रर कर। तो जब रात को बैठकर जायजा लिया, मुहासबा किया, तो जहां कदम बहका उस कदम बहकने की कोई सजा अपने ऊपर मुकर्रर करे, इसका नाम है मुराकबा। तो ये पांच चीजें हो गई, मुशारका, फिर मुराकबा, फिर मुजाहदा, फिर मुहासबा, फिर मुआकबा। तो हजरत वाला फरमाते हैं हजरत हकीम उल मक्का रसूलुल्लाह तआला से रहो कि कोई शख्स अगर इन पांच चीजों का एहतमाम कर ले तो मैं जमानत लेता हूं कि इंशाल्लाह इस्लाह हो जाए, और अल्लाह तबारक व तआला के यहां इंशाल्लाह बामुराद होगा, कामयाब होगा। अब हजरत वाला यहां ये फरमा रहे हैं कि ये सारे जो तरीके बताए ना, ये सारे नुसूस से साबित है, यानी हदीस से साबित है। चुनाचे फरमाया कि सूफिया ने ये सब तरीके हदीसों से मालूम करके मुकर्रर किए हैं। मसलन हदीस में हासिबू कबल अन तुहासबू, ये मुहासबा जो का रात को बैठ के मैंने कहा मुहासबा करें, या इससे पहले समझ लो सभी देख लो, मुशारता जो है, मुशारता यानी शुरू में जब मुआदा किया अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने नफ्स से वो किया, तो ये इसकी भी असल है कि सारा कुरान बड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने नबियों से भी मीसाक लिया था, अंबिया किराम से भी मीसाक लिया था और हर इंसान से लिया था। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, तो हर इंसान से, वो मुशारते की असल है। और फिर मुराकबा, वो हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद मरवी है कि राकिबिल्लाह तजिद हो तुजाह औ कमा कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला को अपने पेश नजर रखो, मुराकबा किया करो अल्लाह तबारक व तआला को पेश नजर रखो तो तुम उन अल्लाह ताला को अपने सामने पाओगे हमेशा, जो मुराकबे की असल। और फिर मुजाहदे की अभी आयत पढ़ी थी, अल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये मुजाहदे की असल। और हदीस में मुहासबा जो चौथी चीज है उसके बारे में फरमाया कि हासिबू कबल अन तुहासबू, सरकार दुआ सलाह ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने नफ्स का हिसाब खुद ले लिया करो कबल इसके के आखिरत में तुमसे हिसाब लिया जाए, तुम आज हुआ समझो जो रोजे जजा होगा, यानी तसव्वुर करो कि मैदान हशर कायम है, हिसाब व किताब हो रहा है, आमाल पेश किए जा रहे हैं,
ना मैं आमाल किसी का दाएं हाथ में किसी का बाएं हाथ में, अच्छे बुरे सारे आमाल मन यामल मिसकाल जर्रत खैरन यरा व मन यामल मिसकाल जर्रत शर्रन यरा, वो सारा का सारा मंजर सामने है। उसको आज तसव्वुर करो कि अगर मेरी आज आंख बंद हो जाए और आज मैं मर जाऊं, जिसका किसी को पता नहीं कि किसकी मौत कब आ जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हाजिरी होगी तो उस वक्त मुझसे जो सवालात होंगे और मेरे आमाल जो पेश होंगे तो वो हिसाब अल्लाह ताला लेगा। पहले खुद अपना ले लो कि अगर उस वक्त हिसाब लिया गया और मेरी बद आमालियों का पल्ला भारी हुआ अलहदुल्ला, तो उस वक्त तो कोई जाय फरार होगी नहीं, कोई इलाज नहीं, उस वक्त कोई इलाज नहीं। कितना ही चीखते चीखे चिल्लाएं कि अल्लमिया एक मरतबा फिर वापस भेज दीजिए, नामल गैर कुन्ना नामल, फिर कुछ और तरह का अमल करेंगे, मगर ये इसकी सुनवाई नहीं होगी। आज मैं अगर अपना खुद मासवा कर लेता हूं तो मेरे पास उसका इलाज है कि अगर गलती हुई है तौबा कर लूं, इस्तगफार कर लूं और यहीं पर अपने आप को सजा दे दूं, कब इसके कि अल्लाह तबारक व तआला वहां जाके सजा दे। साहबे किराम रज़वानुल्लाह ताला मजमाइन अलैहिम मजमाइन वो आखिरत की सजा से बचने के लिए दुनिया के अंदर अपने आप को सजा दिलवा दिया करते थे, सरकार दो आलम से फरमाइशें करके दरखास्तें करके कि मुझ पर यहां सजा जारी कर दो। तो हासिबू कबल अन तुहासबू, वो महासुबे का वक्त जो आने वाला है उससे पहले अपना महासुबा कर लिया करो। तो ये महासुबे की असल है। और ये जो फरमाया कि जिस शख्स में इस्तेतात हो वो तो निकाह कर ले और जिसमें इस्तेतात न हो निकाह की तो वो क्या करे, फालेही बिसौम, वो रोजे रखे कसरत, फइन्नहु लहू विजा, क्योंकि रोजा जो है उसके लिए रगे शहवत को मल देने वाला है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज तजवीज किया उस शख्स का कि जिस बेचारे के पास निकाह का सामान नहीं। कुरान करीम में फरमाया वल यस्तअफिफु अल्लज़ीना ला यजीदूना निकाहन हत्ता युग़नीहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, जो निकाह की ताकत नहीं पाते वो पाक दामनी से काम ले यहां तक कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उनको गनी कर दे। तो उसका तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तलकीन फरमाया कि रोजे रखो, रोजे रखने से यह होगा कि कसरत से रोजे रखने से। मैंने अपने उस्ताद से सुना हजरत माना मुफ्ती रशीद अहमद साहब को सल्लल्लाहु ताला सरोला ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो हजरत हकीम उम्मत के हवाले से बयान फरमाया करते थे कि इब्तिदा में जब आदमी रोजा रखता है तो उससे दो चार रोजों में यह मकसद हासिल नहीं होता, दो चार रोजों से तो बालोकात इंसान की ख्वाहिश और भड़कती, लेकिन जब कसरत से रोजे रखे तो फिर फरमाया कि उससे जो तकाजा है शहवत का वो कमजोर पड़ जाता है और उस सूरत में वो जो हुक्म है अल्लाह ताला का कि पाक दामनी इख्तियार करें ऐसे लोग, उस पर अमल करना आसान हो जाता है। तो हजरत फरमाते हैं ये मुजाहदा है, मुजाहदे की असल है। हुजूर ने फरमाया दिल तो चाह रहा है, ख्वाहिश तो हो रही है, तभी तौर पर इंसान के अंदर ख्वाहिश मौजूद है, लेकिन उस ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी करने के लिए रोजे रख रहा है, ये मुजाहदा है की असल है। और फिर फरमाया कि ये जो हदीस में आया कि जुमा के छोड़ने पर एक दीनार सदका करो, तो ये मुआकबा है यानी वो सजा, अपने नफ्स को सजा दे कि जुमा छोड़ा तो एक दीनार सदका करो ताकि नफ्स को कुछ सजा मिले और आइंदा न छोड़े।
اور حدیث میں اور بھی متعدد چیزوں پر، یہاں حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال تعالی اقامر کا فلیتصدق، یعنی اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہے کہ آؤ ذرا جوا کھیلیں، جوا کھیلنے کی دعوت دے، ابھی کھیلا بھی نہیں اور میں کھیلنے پر کھیلنے کی دعوت دی، تو اس کو بھی چاہیے کہ صدقہ کرے، اگرچہ چاہے قمار جوا کھیلنے کی نوبت نہ آئی ہو، لیکن چونکہ دعوت دی دوسرے کو کہ آؤ جوا کھیلے، تو صدقہ کرے، یہ سزا معاف ہو. اور بھی کئی چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سزائیں تجویز فرمائی، یہ مہاکوی کہتے ہیں. تو حضرات صوفیہ کرام نے جو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ اپنی طرف سے ایجاد کر کے نہیں بتا دی، بلکہ ان سب کی اصل نصوص کے اندر موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ طریقے بتائے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو حضرت والا حضرت حکیم المقرن صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں کا جو شخص التزام کر لے تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ منزل تک پہنچ جائے گا، اصلاح ہو جائے گا. لیکن محض آرزوؤں سے نہیں ہوتا، آرزوؤں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں، آرزوؤں سے نہیں ہوتا کام. وہ جو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کچلے، اور نفس کو کچلنا یعنی وہ نفسانی خواہشات جو گناہ کی طرف لے جا رہی ہوں، معصیت سے ان کو کچلے اور موت کے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ عمل کرے، وہ ہے عقل مند. اور عاجز وہ ہے کہ من اتبع نفسہ ہواہا، جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جدھر خواہش لے جا رہی ہے وہاں جا رہا ہے، دل میں خواہش ہوئی غصہ کروں غصہ کر رہا ہے، دل میں خواہش ہوئی کہ بدنگاہی کروں بدنگاہی کر رہا ہے، دل میں خواہش ہوئی غیبت کروں غیبت کر رہا ہے، دل میں خواہش ہوئی جھوٹ بولوں جھوٹ بول رہا ہے، اعوذ باللہ، یہ سب کر رہا ہے. اور وہ تمنا علی اللہ، اور پھر بھی آرزو لگائے بیٹھا ہے لمحے سے کہ آرزوئیں لگا رکھتی ہیں کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دیں گے. آج کل ایک وبا چلی ہے کہ کسی کو اگر کسی غلطی پر متنبہ کرو کہ بھائی یہ کام غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، مت کرو، تو یہ حدیث سن رکھیے انما الاعمال بالنیات، کہ جی ہمارا دل ٹھیک ہے، ہماری نیت صحیح ہے، دل ٹھیک ہے، تو وہ دل کیا ٹھیک ہے کہ آرزوئیں باندھی ہوئی ہیں کہ اللہ میں بس پہنچا دے گا، بغیر کچھ کیے دھرے پہنچا دے گا. تو تمنا علی اللہ، یہ آرزوئیں ہیں، یہ نہ کوئی ارادہ ہے نہ کوئی کوشش ہے نہ اپنی طرف سے کوئی محنت ہے نہ کوئی مشق ہے، بس تمنا ہے، آرزوئیں لگائے بیٹھا ہے. لیکن جب آدمی دو کام کر لے کہ اپنے حصے کی جتنی کوشش ہے وہ کر گزرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے کہ یا اللہ اتنا تو میں نے کوشش کی ہے، اپنی رحمت سے اس کو منزل تک پہنچا دیجئے، اور اپنے فضل و کرم سے مری اس کی برکت سے اصلاح کر دیجئے، دو کام کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کو تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور پہنچا دے گا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، اتنا بڑا فتنہ कि
वो औरत दावत दे रही है कि जो अपनी अपने उस लिहाज से देखा जाए तो मालिका है, कोई दूसरा देखने वाला नहीं है, दरवाजे पर ताले डाल दिए हैं और फिर गुनाह की दावत दे रही है। तो कुरान ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख्वाहिश ही पैदा नहीं हुई उनके दिल में, हम्मत भी ही वह हम्मा बिहा, उनके दिल में भी ख्याल आया, उसने तो कर ही लिया था इरादा गुनाह का। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी कुछ ख्याल पैदा होने लगा था और बीच में बात याद आ गई कि हजरत हाकिम उल उम्मत कदर सल्लल्लाहु तआला सरहु ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है कि ये जो फरमाया कि उनके दिल में ख्याल पैदा होने लगा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, मासूम हैं, तो ख्याल पैदा होने लगा था, तो इसकी मिसाल हजरत ने दी कि ये ऐसी है, ये ख्याल कुछ इस किस्म का है जैसे एक रोजेदार हो और रोजे की हालत में, गर्मी की हालत में प्यास बड़ी शदीद लग रही हो और कोई पानी सामने ले आए तो उस पानी की तरफ तबीयत रागिब होगी कि नहीं होगी, रागिब तो होगी लेकिन साथ ही दिल में इरादा पक्का होगा कि पीऊंगा नहीं क्योंकि रोजा है, तो रोजेदार की थोड़ी उस तरफ रगबत भी होगी, दिल भी रागिब होगा, ललचाएगा भी, लेकिन दिल में इरादा पक्का होगा कि पीऊंगा नहीं। तो हजरत फरमाते हैं कि यह हम जिसका जिक्र कुरान करीम में फरमाया वो इसी किस्म का था कि जैसे कोई रोजेदार के सामने ठंडा पानी पेश कर दे, उससे रगबत तो होती है, वो रगबत हुई लेकिन यह पक्का इरादा था कि इस पर अमल नहीं करना। कैसे बचूं? तो बचने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, दरवाजों की तरफ भागे, है ना, हालांकि आंखों से देख रहे थे कि दरवाजों पर तो ताले डाले हुए हैं, उसने बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं, लेकिन फिर भी दरवाजे तक भागे। क्यों? कि या अल्लाह मेरे बस में इतना ही है कि मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊं, अपने आप को दरवाजे तक ले जाऊं, भाग भाग कर, आगे बचाना आपका काम। तो दरवाजे तक भागे, अपने जो हिस्से का करने का काम था वो कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ रुजू किया कि इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन असबु इलैहिन्न व अकुन मिनल जाहिलीन, जो बाद में जो बात कही थी वो वहां भी कही होगी, अल्लाह इतना काम तो मैंने कर लिया, बाकी बचाना आपका काम है। तो जब बंदा अपने हिस्से का काम कर गुजरे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से मांगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत और रहमत का करिश्मा दिखाते हैं। तो क्या हुआ कि वहां पहुंचे तो अल्फाया सैयदहा लदलबा, वो दरवाजा खुल गया, आदमी वो आदमी मौजूद है जो उसका शौहर है। तो मौलाना रूमी फरमाते हैं इसी वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कि खीरा के गर्चे रखना नीस्त आलमरा पदीन, गर्चे रखना नीस्त आलमरा पदीन खीरा यूसुफ वार मीबायत दवीन, कि अगरचे इस दुनिया के अंदर भी ये दुनिया जो गुनाहों से भरी हुई है, ख्वाहिशात नफ्स से भरी हुई है, गुनाह और मासियतों की तरफ दावत दे रही है, मासियतों का जहन्नम बनी हुई है, इसमें तुम्हें बाहर निकलने का चाहे कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो तब भी उस तरह भाग पड़ो जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भाग पड़ो, फिर यूसुफ वार में बायत दवी। तो जब अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत से इसकी तौफीक हमें आपको अता फरमा दे तो समझो कि इंशाअल्लाह सिराते मुस्तकीम पर आ गए, और बर सिरात मुस्तकीम है दिल कैसे गुमराह नहीं, जब सिरात मुस्तकीम पर आ जाए तो फिर गुमराही नहीं। तो एक मरतबा अजम कर लो इरादा कर लो और उसकी तरफ कदम बढ़ा दो, फिर अल्लाह ताला से मांगो या अल्लाह मैंने कदम तो बढ़ा दिया है, मंजिल तक पहुंचाना आपका काम है, उनके हवाले करो, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला मंजिल तक पहुंचा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़्ल व करम से अपनी रहमत से हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم لك الحمد زينة عرشك ومداد كلماتك ورضا نفسك وعدد خلقك وعدد نعمك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان المستجيرين، يا مجيب دعوة المضطرين، أبن فضل وكرم سے اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دی. یا اللہ ہمارے تمام ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دی، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما دی. یا اللہ ہماری مکمل مغفرت فرما دی، اپنی رحمت سے مکمل مغفرت فرما دی. یا ما لا تضره الذنوب ولا تنقضه المغفرہ، حب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك. یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما دی. یا اللہ ہم پوری امت کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے مکمل مغفرت عطا فرما دیجئے، ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہم بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دیجئے، بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائیے. یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، اب ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما. یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کی تمام جائز مرادوں میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ اس طیارے کے حادثے میں مولانا عطاء الرحمان صاحب اور ان کے رفقا جو شہید ہوئے ہیں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو درجات عالی عطا فرمائی. یا اللہ ان کو درجات عالی عطا فرمائیے. یا اللہ ان کے مکمل مغفرت فرما دیجئے. اور بھی جو لوگ اس طیارے کے حادثے میں اے اللہ ہلاک ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. ان نقصانات کی، ان کے گھر والوں کی نقصانات کی تلافی فرما دیجئے. ان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے، اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دیجئے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك.